السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر و ثنا حمد و تقدیر و صفت و جلالت اس رب اولیٰ کے لیے جو مالک الملک توتی الملک تنزیل الملک ریگارن دے اثر و انار لمد الولایدال ہے. وہی وہ جو رب الاولیٰ حی القیوم جلیل و معتبر ہے, اس کی بارگاہ میں ہم توبہ استغفار سے رجوع ہوتے ہیں اور قطع بخشی اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. جو عطا کرنے پہ شہنشاہ ہے اور سزا دینے پر مقتدر اعلیٰ ہے. ضرور سلام ہنسی بابرکت اور ذات اثر پر نبی آخر پر مولم کتاب حکمت شمس زہا بدر الدجا سید العرب العظم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن میں ذکر آیا اللہ کے رسول جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ آیا, کچھ نہ پوچھئے کہ غیر مانگ فیض و کرم کے ساتھ آیا. ارشاد ہوا کہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قرآن کی ایک جہت ہے, قرآن کا ایک سمبل ہے جس کو حرکاتی طور پر اہل ایمان کے دلوں پر منور کرتا ہے, اور ایک ایسی روشنی ہے قرآن کی جس دل پہ پڑتی ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے اور تو وہ استغفار پر مائل ہوتا ہے اور اللہ کی بندگی میں بتمام بکمال مکمل ہو جاتا ہے. رہے وہ ناکارا فرسودہ اور بیکار قلوب جن پہ اللہ عز و جل کی فیض و برکات تو پڑتی ہے مگر وہ دل میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ اس کو سما سکے اور بسا سکے, اس لیے وہ تجلیات اس پر سے پسلتی ہے اور وہ دل محروم اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی زندگی بتاتے ہوئے قرآن کے ذریعے سے کھول کھول کے واضح کرتے ہوئے ایک ایک بات جچی تلی بیان فرمائی. ارشاد ہوا کہ الم نشرح لک صدرک, یہ تیسرے پارے کا سورہ ہے سورہ انشراح, یعنی قلب کو شرح یعنی کھولنے والا. اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے کیا دل کو نہیں کھولا؟ الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک, اس سے پہلے فرمایا وضعنا عنک وزرک, اور ہم نے آپ کی کمر کو توڑنے والے وزن سے آپ کو بری کیا, خوشحالیاں قریب کر دی, مسرتیں شادمانیاں لا دی, دم اور دکھ کو دور کر دیا, راحتیں میسر کر دی, وطن سے دوسرے وطن کو منتقل کر دیا, بے عزتی سے عزت کی طرف لا دیا اور راحت ہی راحت عطا فرما دی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ایک ایسا دکھ ایک ایسا وزن جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا ہم نے اس سے آپ کو بچا لیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کے آوازوں کو بلند کر دیا, ساری دنیا میں پھیلا دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً آپ بھروسہ کریں کہ تنگی کے بعد آسانی ہے, اور آپ کو اطمینان کرنا چاہیے کہ سختی کے بعد آسانی ضرور ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب, اور جب آپ تمام مشاکل سے فارغ ہو جائے, اپنے ضروریات زندگی اپنے حالات زندگی سے آپ فارغ ہو جائے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, تو اب اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے. تو اس سورہ میں اور سورہ مدثر کی پہلی آیتوں میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھو لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو, اپنے رب کی نام کی بڑائی کا اعلان کرنا تمہارے کندھوں پہ فرض ہے, اور گندگی سے دور رہیے یہ آپ پہ فرض ہے, اور بتوں سے ہٹ جائیے مسجد مت جائیے, اور کسی کو دیکھ کر احسان مت جتائیے, اور جو بھی چوٹ حق کے معاملے میں لگ رہی ہے اس پہ صبر کیے جائیں۔ یہاں کے جو احکامات ہے مکہ کے بہت ہارڈ ہے، اور سخت جد و جہد کا حکم بغیر کسی کنسیڈریشن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات صادر کیے جا رہے ہیں۔ اب جو مدینہ نبی میں آئے ہیں اللہ کے رسول، جنگ بدر ہو چکی ہے، فتح مبین مسلمانوں کو مل گئی اور سارے عرب پہ دھول جم گئی۔ یہ کعبے کے اشراف، مکے کے اشراف اور قبائلی عربوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت اور برتری قائم ہوئی۔ کتنا گروہ تھے جسے اسلام کا ٹکراؤ ہو رہا تھا، اسلام بڑا معصوم مذہب ہے، اور وہ لوگ نبر آزما تھے، ٹکراؤ کر رہے تھے، اپنی بالا دستی اپنی بلندی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت بھی یہی ہے، یہ اصلاح کرنے کے لیے بولا جائے، تنقید کر کے بتایا جائے اور ٹوکا جائے تو آدمی بھبھر جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور جلدی آمادہ اصلاح نہیں ہوتا۔ وہ لوگ غیر معمولی مثال ہے کائنات کے اندر، جو اپنی غلطی پہ نادم ہوتے ہیں اور جلدی سے عمل کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ایسے نفوس بہت کم ہے، ایسے مزاجیں بہت کم ہیں، کسی پہ ذرا سا برڈن پڑا، بوجھ پڑا تو آدمی بھر جاتا ہے، کسی گزری پریشانی لگ گئی تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو کوئی تانا دے دیا تو آدمی بھر جاتا ہے، اور کوئی کسی کو برا بول دے تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے، اور جھوٹے پرائے بغیر پیسے کوئی بات آ گئی تو آدمی یقین بھی کر لیتا ہے، جبکہ شریعت کے احکامات ہیں کہ اس کو تحقیق کر کے تفتیش کر کے مانا جائے۔ انسانی فطرت الگ الگ کیفیات کی آتی ہے، چاہے وہ چھت بات ہے کہ جہاں آخری جناب چھت پران صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہر گونگو آلات سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ مکہ معظمہ میں مشرکہ نے مکہ سے دباؤ تھا، ٹکراؤ تھا اور گتن گتا ماحول تھا، اس میں کچے مشرک، پکے مشرک، قدیم مشرک، جدید مشرک، اور سبھی اللہ کے رسول کے خلاف تھے، خاندانی قبائل خلاف تھے، بیرون کے زائرین حرم اور آنے والے حجاج بھی متنفر ہو گئے تھے، اللہ کے نبی سے بھیپر کا پلڑ گئے تھے، کیونکہ ان کے قبیلوں میں، ان کی وادیوں میں، ان کے پہاڑوں میں اور ان کے علاقوں میں بت بنے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ہاں میں ہاں ملاتے تھے مکے والوں کے، اور خلاف کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبوں میں۔ ایک طرف بھی کوئی اطاعت گزار لوگوں کا، جماعت کا یا افراد کا گروہ نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی اور اطمینان ملتا اور سپورٹ ملتی کہ کچھ تو لوگ ہیں جو میرا دور سے اطمینان فراہم کرتے۔ آج یاد رکھیں کہ ہمارے ملک مادر ہندوستان کے اندر اگر کوئی گاندھیائی دور کا ایک آدمی اگر راج گھاٹ کے اوپر ستیہ گرہ کرتا ہے تو سارے ہندوستان کے لوگ ایجیٹیشن میں شریک ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کوالیفائڈ انکوالیفائڈ لوگ تمام رام لیلا میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کی شخصیت چھوڑ دیا، ان کا کیریکٹر چھوڑ دیا، ان کے اندرونی گھر کے حالات نہیں معلوم، ان کی زندگی نہیں معلوم، مگر اتنے بیسٹ سپورٹر ثابت ہوئے کہ جان دے کر پولیس کے کندھے کھانے کر اور جیل میں جانے کے لیے تیار۔ ایسا اللہ کے نبی کے لیے کوئی سہارا نہیں بنا تھا، جو بھی آ رہا تھا وہ پلک تحقیق کر رہا تھا، جو بھی آ رہا تھا دیکھ رہا تھا، دور بیٹھے نزدیک آ جائیے آپ، دور سے نزدیک آ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پہ نگاہ تھی۔ اور آج کا نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عزتی دی ہو، جس کو اللہ نے دین کی شرافت بخشی ہو، وہ بھی تحقیق کر رہا ہے کہ یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا۔ تحقیق کرنا ہی مزاج نہیں ہے، تحقیق کو ایکسپٹ کرنا اور اپنے اندر ویلوز پیدا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنکھ پہ تجربہ کرتے کرتے ہاتھ جل جائے، یہ کھو نہ جائے کہ کٹر کے اندر ہاتھ رکھتے 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 کٹر ہاتھ پہ ڈال لیا جائے اور زندگی بھر انگلیاں اور پنجہ جگہ سے گھڑ جائے، اس کے لیے بھی حساسیت ضروری ہے۔ جو لوگ بیلوں اور جانوروں کی طرح چلنا چاہتے ہیں, مندوں کے بکروں کی طرح پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, وہ کبھی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتے. اس لیے ہمارے بچپنے اور جوانی کے ادوار کے اندر ہمارے خاندانی مزاج میں لوگ کہتے ہیں, جو عمر درازی کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بچہ بچپن میں خاموش ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے بہت شریر نکلتا ہے, جو بچپن میں بڑا شریر ہوتا ہے اور بڑا ہو کر بڑا نہ خاموش مزاج ہوتا ہے. حالانکہ بچپن الگ ہے, جوانی الگ ہے, بڑھاپا الگ ہے. بچپن کی کھیل کود کو کاٹ نہیں کیا جاتا, جوانی کے شور و شغب کو لیول پہ نہیں لایا جاتا. 40 سال ہوتی آدمی کامل ہو جاتا ہے, عورت یا مرد, وہاں سے گنتی سسٹم کی معلوم ہوتی ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے, یہ چور ہے, رہزن ہے, ڈاکو ہے, یہ ملنسار ہے, یہ سچا ہے, یہ اچھا ہے. یہ سمٹمس جو ہے وہ 40 کے بعد معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے, کانچ کانچ ہی ہوتی ہے اور پتھر پتھر ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا عالم جنگ چک کر رہا تھا, جس کے پاس جتنے سورسز تھے وہ سورسز سے چک کر رہا تھا. مشرکان مکہ, زائرین کعبہ, اطراف و اکناف کے بدوی, اور مکے میں بہت کم یہود و نصارہ تھے, مگر مدینۃ الرسول کے اندر یہودیوں کے قبائل تھے, محلے تھے, بڑے بڑے محلے تھے, اور ان کا سکہ چلتا تھا مدینے کے اندر, اور یہ سود کے کاروبار کرتے تھے مدینے کے اندر. بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ, بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ, بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ, بنو انمار یہودیوں کا قبیلہ, یہ بسے ہوئے تھے مدینے میں. مارکیٹنگ ان کے ہاتھ میں تھی. اب رہے دوسرے لوگ, وہ تو اوس و خزرج کے عرب تھے جو اپنے قبائلی روایات کو برقرار رکھے ہوئے تھے, جو اپنے نظم و ضبط کو, اپنے گھوڑا سواری کو, اپنے ہتھیار بازی کو, اپنے گھاوا اور کھجور کو, اور اپنے پنیر اور زیتون اور اپنے باغوں اور کھجور کے جھوڑوں کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے, اپنے اقدار کی حفاظت کرتے تھے, رسم و رواج کی. اور کچھ مدینے کے باڑوں پر بدوی آباد تھے, بدوی یعنی انلٹریٹ لوگ جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ رہزنی کرنا, لوٹ مار کرنا, ڈاکہ زنی کرنا, بے رحم لوگ, تہذیب کچھ بھی نہیں, اخلاق کچھ بھی نہیں, علم کچھ بھی نہیں. اور اس کے آگے اگر خطے عرب سے نکلے تو فارس ایران, اپنی فارسی مزاج اور اپنی الگ فارسی زبان اور اپنے الگ معاملات کے اندر مشغول تھا, اور دوسری طرف یونان تھا روم, اور روم کے اپنی فن گری تھی, اپنی بدھ گری تھی, اور اپنا ماحول تھا, اپنا ان کا مزاج تھا. دونوں اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر لیڈ کر رہے تھے, ایران اور یونان, مصر وغیرہ اور دوسرے ملک ایجادات میں ہوئے تھے. یہ دو ہی ملک لیڈ کر رہے تھے, یہ ایک دوسرے کی ٹکراؤ میں رہتے تھے, ایک دوسرے کی جلن میں رہتے تھے, ایک دوسرے کے اوپر انٹیلیجنس قائم کیے ہوئے تھے, کس کے پاس کیا ہو رہا, کس کے پاس. عربوں کو چھوڑ دیا تھا, یہ تو یہاں ریفوجیز تھے, یہاں ٹینٹ ڈالا نکال لیا, وہاں ٹینٹ ڈالا نکال لیا, ادھر قبیلے بسا لیے, ادھر قبیلے بسا لیے. ان کی زندگی رواں دواں تھی کائنات میں, مگر سب سے قدیم فطرت عرب کی تھی, عرب باعدہ, عرب مستعربہ, عرب عربہ. یہ ہم کبھی تفصیل سے بتائیں گے کہ عربوں کے مزاج کے لحاظ سے عرب خون کیا ہوتا ہے, اور عرب کس کو بولتے ہیں, اور عرب کون ہوتا ہے, اس کا کیا مزاج ہوتا ہے انشاءاللہ. مگر یہاں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی آخری سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو بدر کے بعد لوگوں کے دل کمر ٹوٹنے لگے, اور جو لوگ کمزور تھے ان کے اندر جذبہ بڑھنے لگا, اور جو لوگ قبائلی تھے ان کے اندر تعصب آ گیا, اور جو لوگ شکست خوردہ تھے ان میں غصہ بڑھک گیا. یہ سارے ایک دوسرے سے ملنا ملانا شروع کرے, خطوط کی مہم چلنا شروع ہوئی, گھوڑ سوار پہنچنے لگے, جو ایک دوسرے کو گنتی نہیں بتاتے تھے اپنے گھوڑے سواروں کی، اپنے ہتھیار کی، اپنے تلواروں کی، اپنے بھالوں کی، وہ ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ یہ تلوار کا بھالا کیسا ہے، اس کی نوک کیسی ہونا چاہیے، یہ تلوار کیسی ہونا چاہیے، تیر کیسے ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کے چکر میں تھے کہ اکھاڑ پھینکے. مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالسلطنت بننے جا رہی ہے، ایک آزاد بفر اسٹیٹ تھا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول جیدہ جاگتا، بدر میں کتے کتا ہوئے تھے اور فرشتوں کی اللہ نے مدد کی تھی. ساری مدینے کی ایڑی چوٹی مدینہ النبی کی بدر میں جھونک دی تھی اللہ کے نبی نے، اور مکے نے بھی سارے مکے کو بدر میں جھونک دیا، حق نے توڑ کر رکھ دیا باطل کو. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قرآن کو بولنا پڑا، بدر کی جنگ کے بعد سرٹیفکیٹ آسمان سے ایشو کرنا پڑا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بدر جیسے ہوئی آیت نازل ہوئی، یقیناً اے اللہ کے نبی آپ زبان سے کہیے گا حق آ گیا، باطل مٹ گیا، مٹ کر ہی رہے گا باطل. اللہ جل جلالہ امن والہ نے یہ خدر نازل فرمائے. دو ہجری کے بعد رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو بدر ہوئی، مال غنیمت ملا اور لوگ عرض کر لیے گئے، وہ ٹیچر لیکچرار کے اوپر رکھے گئے، اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے کھجور کے تنوں کو باندھ کر لوگوں سے فدیہ لے کر چھوڑا گیا. عباس بن عبد المطلب جو کھجور کے تنے سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی رسیاں جب کھولی گئی اور درد کم ہوا تو اللہ کے رسول نے سب کو کھلا دیا. اب جب ریلیز ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی اپنے تایا کے پاس کھڑے رہ کے بولے یا ام رسول اللہ، اے رسول کے تایا آپ بھی فدیہ دے کر چھوڑیے، جائیے مکہ. تو انہوں نے انوسنٹ کا دعویٰ کرتے کہا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابو جہل، ابو الحکم، ممر بن شام، ابو سفیان بن حرب، ابو امیہ المخزومی، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن شیبہ نے ہمیں جھونک دیا، ہمارا سارا مال فوج میں لگا دیا. بات بھی صحیح تھی عباس بن عبد المطلب کی. شام کا جو قافلہ تھا اس کے کمانڈر تھے ابو سفیان، اور سب لوگوں کا مال تجارت بازار میں رکھ دیا جاتا تھا، اس کو آپ کی تھیلوں میں بند کر ٹیک لگا دیا جاتا تھا اور وہ اونٹوں پہ لوڈ کر دیا جاتا تھا، اور بازار شام میں یمن میں لے جا کر ابو سفیان بیچ کر لا کر پیسے دیتے تھے پرسنٹیج کے اوپر. اب جب ادھر ادھر سے بچ بچا کے بچ بچا کے بچ بچا کے بدر کے علاقوں سے ابو سفیان جب لے کے پہنچے تھے مکہ کو سامان، تو موقع مل گیا، میں بڑی محنت سے بچا بچا کے لایا ہوں، ہر قدم قدم پہ دشمن تھا، میں بڑی محنت سے بچا کے لایا ہوں. محمد کے لوگ ہر پہاڑ کے پیچھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکے کی مرلی نے یہ فیصلہ کیا تھا بدر سے پہلے، اس میں 1000 اونٹ ہے لوگوں کے، کیونکہ چمڑا ہتھیار شام میں بیچ کے آمنیشن بیچتے تھے مکے کے عرب. یہ چمڑا ہتھیار بیچ کے شروع سے ہی ہتھیار سے محبت رکھی. اب منذر بیان کرتے ہیں، سعد بن معاذ بولتے ہیں ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہتھیار سے ہمیں ایسی محبت ہے جیسے عورت کو اپنے زیور سے محبت ہوتی ہے. بدقسمتی یہ رہی کہ مسلمانوں کو جب پارٹیشن ہوا تھا ہندوستان کا، تو اس وقت سکوں نے کرپان، تلوار اور چھوٹی سی جمیا رکھنے کی انڈین گورنمنٹ کے اندر مانگ رکھی تھی. جب نیا انسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ نہیں، ہم کو ہماری پگڑی اور کرپان اور جویا اور تلوار رکھنے کی اجازت دیجیے، ہم یہ زیور کو نہیں چھوڑیں گے. اس وقت ابو الکلام آزاد علیہ رحمہ اور محمد علی جینہ، ان لوگوں کی فکر کیا تھی؟ ابو الکلام آزاد کی تو فکر یہ تھی کہ 800 برس ہم نے ہندوستان میں حکمرانی کی، جمہوریت ایسے لائیں گے اگر یہ پارٹیشن نہ ہو. اور روتے تھے پارٹیشن کیا تھے، کہ پارٹیشن نہ ہو، اگر یہ پارٹیشن ہو گیا تو مسلمان کبھی بھی اپنا موقف بتا نہیں سکیں گے، لہذا تم لوگ مت جاؤ مت جاؤ. محمد علی جناح کی کوششیں تھی، مسلم لیگ ہاؤس بمبئی میں، جو بہت بڑا جناح ہاؤس ہے بمبئی میں مہاراشٹر میں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو الگ چاہیے، ہم کو الگ چاہیے، ہم کو الگ چاہیے. محمد علی جناح میمن زادہ تھے، ان کی فکر بیرسٹر تھے، ان کی فکر الگ تھی. اور بڑے نازک ذہن کے حساس آدمی تھے. برٹین میں ایک مقدمہ جیتا تھا انہوں نے, ان کو یہاں سے انڈیا سے برٹین بلایا گیا تھا. ایک تصویر کے اوپر مقدمہ جیتا انہوں نے. ایک چلتی ہوئی ٹرین ہے, اس کے اندر جو ڈکیتی ہوئی, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے. وہ لیڈی آبسکونڈنگ ہو گئی, تو اس کے بعد جج نے فیصلہ کیا کہ جو آدمی اس کو کیپچر کر کے لے گیا ہے اور اس کو مرڈر کر دیا ہے, اس کو سزائے موت دی جائے گی. تو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ نہیں, اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. تو برٹش جوڈیشل کونسل نے ان کو بلایا تھا, اس وقت ریڈ کراس کی جہاز سے وہ پہنچے تھے برٹین کو. تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ مجھے وہ فوٹو بتائی جائے. ایک آدمی بازو بیٹھا ہوا ہے, اس کا ہسبینڈ ہے, اس کے بعد اس کی وائف ہے, اور یہ لڑکی خاتون جو ہے اس کو آدمی لے گیا اور لے جا کر اسے مار ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مار نہیں ڈالا, یہ اپنی خودی سے غائب ہوئی ہے کسی اپنے آدمی کے ساتھ. نہیں, ٹرین کے اندر گتم گتا لڑی ہوئی ہے. آخری اسپاٹ کی جو ہے فوٹو ہے, تو فوٹو میں اس کے ہسبینڈ کے ہاتھ میں جو سگریٹ تھی, اس کا گل جو تھا وہ سگریٹ کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا, دعا نہیں کر رہا تھا. پکچر ویسی لے لی گئی تھی, تو وہ گل کے اوپر انہوں نے کیس کو ون کر لیا. کہا جب بازو سے آدمی لے جا رہا ہے کھینچ کے, تو کیا مرد دفاع نہیں کرے گا؟ مرد تو ٹانگ بٹانگ ڈالے سگریٹ پی لے جا رہا ہے, اس کے گل بھی نہیں دھرا. یہ کیسے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں موت کی؟ تو ان کے ذہن کے اوپر جو برٹین سے ان کو بیرسٹر کی اونچی ڈگری کا تمغہ دیا گیا, اسی کے سپوز کرنے کے بعد یہاں پر آئے. اور اس کے بعد یہاں تحریکیں چلتی رہی, مسلم لیگ کے اصل وہی بانی تھے. اس کے بعد بہادر یارڈن نے مسلم لیگ کو رکھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو اٹیک کیا. بہرحال ایک لامبا قصہ ہے درد غم کا, تاریخ کے آنسو ہوتے ہیں, ہم نے تاریخ پڑھی ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا تھا اس واقعے کے اندر کہ اس وقت اگر پارٹیشن نہ ہوتا تو آج ہندوستان میں مسلمان مضبوط ہوتے, ایک مانگ ہوتی ان کی. انہوں نے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ 800 برس کوئی دور کی بات نہیں ہے, اور 800 برس بل مل جائیں گے اگر اتحاد ساتھ دینے کا. مگر یہاں اللہ کے نبی آخری جناب رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرف سے فتنے بتائے گئے, وفود پہ وفود, ٹیشن پہ ٹیشن, اور مدینۃ المنورہ میں جناب مدینۃ النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر رسول میں سخت حیران رہی. ان بدر کے حالات کے بعد یہودیوں میں سر اونچا کرنے کی کیفیت پیدا ہو گئی. کہا محمد کے دشمن کو لے, ذرا ان سے تال میل کرو, ذرا مکے والوں سے تعلقات پیدا کرو, خطوط کے ذریعے سے, معاملات کے ذریعے سے. عبداللہ ابن عبی ابن سلول بھی غبار بھرا ہوا تھا, 4 گروہ مدینے میں تھے, ایک باہر کے مشرکین قریش, ایک یہود نصارہ, اور ایک منافقون کا گروہ, اور ایک اطراف سراؤنڈنگ کے بدوی عرب جو رہزنی اور مار دھاڑ میں عامل تھے, ان کی بھی کمر پہ استراب کا ضرب لگا تھا. ارے اب تو مدینہ کی مدینۃ الرسول کے اندر, اب شہر مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کی حکومت قائم ہو جائے گی, تو ہمارے کو چن چن کے چاروں طرف سے گرفتار کیا جائے گا, نہ جانے کیا سزا دیں گے. یہ سب دشمن اکٹھا ہونا, یہ سب تک دشمن اکٹھا ہونے لگے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی. بدر کے بعد بھی راحت نہیں ملی, فتح مبین کے بعد, مگر مسلمان کا ہولڈ بن گیا. یہ خواتین ذرا بچوں کو پکڑ کے گود میں بٹھا لے, کہ اب جب مسلمانوں کا ہولڈ بن گیا, تو ایسی ہولڈ کے اندر اب یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ قبیلے, ایک بنو سلیم کا قبیلہ 600 گھوڑا سواروں کو تیار کر رکھا ہے, اور کچھ اور قبیلوں کو ملا کر جو باہر بارڈر کے ہیں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے والے. تو بدر کے فوراً بعد اللہ کے رسول آخری جناب رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال مہمات میں 2 ہجری سے 3 ہجری تک جنگیں چلی ہیں. 3 ہجری کے اندر جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو, مہاجرین کو, انصار کو لے کر بنو سلیم کے اوپر حلہ بول دیا. صبح صبح بھگدڑ مچ گئی, وہ لوگ بھاگ گئے. کم از کم 500 اونٹ ہاتھ آئے, خیمے ہاتھ آئے, مال غنیمت ہاتھ آیا. یہ پہلی جنگ بدر کے بعد غزوہ ہے رسول اللہ کی شرکت کا جس میں سے خمس نکالا گیا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا نکال کر جو ہے بقیہ مال اہل ایمان میں تقسیم کر دیا گیا. بنو سلیم کے بعد اب یہود کی اور کمر پہ برچہ چبا اور ان لوگوں نے مقام قدر پر یہ حملے کے بعد رسول اللہ فاتح بن کر پھر مدینۃ الرسول میں آئے تو چہرہ دھمکنے لگا, شادمانی آ گئی. اب بنو قینقاع ایک مشہور یہودی قبیلہ ہے مدینے کا, یہ لوگ سر اٹھانا شروع کر دیے, رہن میں دبانا شروع کر دیے مسلمانوں کو. جب رہن میں مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر معاہدہ کیا, دیکھو تم سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, لڑنا جھگڑنا نہیں, ساتھ مل کے رہیں گے, تمہارا مذہب تمہارے حد تک, ہمارا مذہب ہمارے حد, مداخلت نہیں کریں گے, سازشیں نہیں کریں گے, جاسوسی نہیں کریں گے, مگر تم لوگ مکے کے لوگوں سے تانا بانا کر رہے ہو اور بدوی عربوں سے تم مل رہے ہو. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ہوشیار کیا, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں مدینے کے اطراف و اکناف بہت سارے بدوی منافق ہے, نہ انہیں شریعت سے تعلق ہے نہ انہیں کسی اور سے چیز تعلق ہے, وہ منافق ہے, ایک دوسرے سے تانا بانا کر کے ایک دوسرے کو جائنٹ کر رہے ہیں, اور خود آپ کے مدینے میں بھی ہے. ممن اہل المدینہ مردو عن النفاق, یہ کالے دل ہو گئے, ان کے دلوں کو کالا کر کے پکے ہو, لا تعلم نہ عالم ہوں, آپ ان کو نہیں جانتے, میں ان کو جانتا ہوں اس لیے خبر کر رہا ہوں. سنعذب مرتين, ہم اعتراف و اقناف کے عربوں کو اور مدینے کے عبداللہ ابن ابی کی جانشینوں کو منافقوں کو ڈبل سزا دیں گے, ڈبل. ثم يردون الى عذاب عظیم, اور پھر انہیں پلٹ کے آئیں گے تو عذاب عظیم دیں گے, بڑا عذاب دیں گے. اب ان کے پاس قرآن کا ویلو ہی نہیں تھا, تو کچھ سازشی لوگ منافقین عبداللہ ابن ابی اس میں بھلائی سمجھا کہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہو, جی میں جی ملاتے رہو, ہاں میں ہاں ملاتے رہو, سبحان اللہ بولو تو سبحان اللہ بولو, الحمد للہ تو الحمد للہ بولو, ادھر بھی آئے تو حق پرت بولو, ادھر بھی گئے تو باطل پرت بولو, دونوں طرف ٹانگ رکھ کے چلتے رہو. قرآن نے آسکارا کیا تھا ٹانگ رکھ کے چلنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے بات سے. مسجد میں کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ جھوٹی خبر ہے جو شیعہ اور یہود کی پھیلائی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام اپنے بتوں کو آستینوں میں رکھ کے نماز پڑھتے تھے, اس لیے نماز پڑھتے وقت ایسا رفیدن کر کے بتان دھڑکتے تھے. ایسا کیسے دو دو کلو کے بتان تھے جو آستینوں میں رکھ لے کے دھڑ دھڑ دھڑکتے, پوری مسجد میں بتائیں گر جا رہے. نہیں نہیں, نماز میں منافقاں بھی رہتے تھے, اس لیے ہم لوگ رفیدن نہیں کرتے, ہنتی ہے کیونکہ بتان رکھ لیتے تھے. جھوٹی روایت, اللہ کے رسول پہ توبت, کوئی سچی روایت. منافقین عام شکل میں مسلمانوں کے ابائیں خبائیں پہن کے نماز پڑھتے اور کہتے کہ آمنا صدقنا, ہم ایمان لائے, ہم سچے ہیں, سمینا اتانا, ہم نے سنا, ہم نے مانا. اور اللہ نے کہا کہ نہیں منافق, ویسا اپنے حق پرستوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کھٹ مٹ بھی ذات کے حامل ہیں. یہ مسجد میں آئے تو یہ مسجد کے گنگاتے, وہ مسجد میں گئے تو وہ گد مسجد کے گنگاتے, ادھر کی مسجد میں گئے تو ادھر کے گنگاتے, ادھر کی مسجد میں ادھر کے گنگاتے. اگر کوئی میرے کو گالی دیا تو بالکل صحیح, اور جو بہت دنوں سے ایسے کمین مزاج کے لوگ بھی, ان کے خون میں بچپن سے پیٹ مادر سے خرابی, اچھے ماں باپ کی اولاد رہی, خود ہمارے لوگوں میں کئی ہوئے, اللہ بتائے ان لوگوں سے. منافقین, اس لیے نافقہ عربی میں کہتے ہیں نیفے کو, پیدامے کے نیفے کو نافقہ, ادھر سے ناڑا ڈالو ادھر سے نکلتا ہے. یہ انہیں منافق کے معنی کیا ہے, ادھر گھس کے بل میں چوہے کا جیسا ادھر نکل جاتا ہے, ادھر جا کے بولتا ہے میں آپ کا ہوں, ادھر بولتا ہے میں آپ کا, ہاتھ ملاتا ہے, گلے ملتا ہے, جی جی بولتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, پھر بھی منافق. ایسے لوگوں کو جب موت ہوگی تو فرشتے ان پہ تھوکیں گے اور ان کو سیدھا جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا کر کے بولیں گے پرمیننٹ یہاں پہ رہنے کی جگہ تمہاری ہے, پلاٹ الاٹ ہو گیا ہے, اندر رہنا ہے. یہ لوگ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی کو ان لوگوں سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی, اور سب سے زیادہ منافقوں سے اسلام کو تکلیف پہنچی. جب بنو قینقاع والے بھی بدماشیاں شروع کرے تو ان کی بھی سرکوبی کی گئی, اب بنو نذیر کا سردار ہے جو کھلم کھلا گالیاں دینا شروع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مکے کا مدینہ کا مالدار ہے مدینہ الرسول کا, اور انتہائی عرب کا خوبصورت ترین آدمی ہے. میں یہ واقعہ بڑا سنگین بتا رہا ہوں, جی حضوری کرنے والا نہیں ہے, دین چاپلوسی کرنے والا نہیں ہے. ایک دو آدمی کھڑے رہ کے جو حق کے خلاف بات کر لے رہے, ایک جنا کھٹمٹ کھڑا ہوا ہے, آؤ ایسا ہوگا ہوں گا ایسا ہوا ہوں گا بول کے بول رہا, تو انہیں ذرا کھل کھل کے بولنا شروع کر رہا. اگر یہ کھٹمٹ منہ کا جبڑا پکڑ کے توڑ کے, ارے کمینے تو مسجد کو آتا پھر چوری کر رہا رہے, اگر ایسا بولے گا تو شیخ صاحب کو بولوں گا ان کے بولنے سے پہلے تیرے کو گاڑ دوں گا بول کے ایک مرتبہ وارننگ دیا تو دوسرے مرتبہ نہیں بولتا. ایسا وقت آ گیا اللہ کے رسول کے وارننگ دینے کا. بنو نذیر کا سردار جو ہے کعب بن اشرف ہے, عرب کا خوبصورت ترین آدمی ہے, مالدار ہے, یہودی ہے, اور رہن رکھتا ہے عورتوں کو بچوں کو ہتھیار کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جانے آتے کو پیسہ خرچہ کر کے لوگوں کو لگا کے ان کو بول کے ان کو بول کے گالی گلوچ کراتا ہے. اتنے زچ ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی بیٹھے ہوئے ہیں, سن 3 ہجری کا واقعہ. آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے تکلیف اور اذیت سے بچائے؟ اللہ کے رسول صحابہ کو بول رہے ہیں تم میں کون ہے جو مجھے اذیت اور تکلیف سے بچائے؟ کیوں رسول دعا نہیں کر سکتے اللہ سے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ نہیں مار سکتے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر کو خطاب حمزہ جیسے بڑے بڑے صحابہ نہیں ہے کاٹ کے توڑے ڈالنے کے لیے؟ اپنا پن تھا رسول کا, بولتے تھے. لوگ مجھے الٹا مشورہ دیتے ہیں شیخ صاحب جان دیکھا بولے گا تو بولنے جائیں گے آپ اپنا نکل جائیں گے بابو سے, ایسے مشورے نہیں دینا کبھی بھی. جو جہاں پہ فتنہ اٹھتا ہے وہاں پہ کچل دینا فتنے کو, ورنہ فتنہ جگہ بنا لیتا ہے. قرآن میں لفظ ہے کہ قتل بری چیز, فتنہ اس سے بری چیز. کوسا الفتنہ تو اشد من القتل, قرآن کے ذکر سورہ نساء کے مطابق سب سے قتل سے برا, قتل میں تو بھی آدمی مر جاتا مگر فتنہ اس سے برا ہے, فتنہ اس سے برا. اللہ کے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اذیت پہنچ رہی ہے, کعب بن اشرف کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ ایک ذمہ دار شخصیت اس طریقے کی بات کرے؟ صاحب اکرام مسجد نبوی بیٹھے ہوئے, حارث بن اوس, محمد بن مسلمہ, ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی بیٹھے ہوئے, کہا ہے رسول اللہ آپ کا روئے سکن ہمارے طرف ہے. فرمایا ہاں تمہاری طرف ہے, مجھے اذیت سے بچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قسم کھا کے اللہ کی قسم, یا رسول اللہ کعب بن اشرف کو ہم دیکھ لیں گے, آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے, کیا کرے حکم دیجیے, آپ اجازت دیجیے. اب لوگ کیا کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت دے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کعب بن اشرف کی گردن جو اتار کے لائے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ مٹ مٹے گٹ گٹے لوگوں کا دین نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا دین نہیں ہے جو وقت کے اوپر ٹھنڈے پٹیاں ڈالنے سے بیٹھے. یہاں اشارہ بتایا اٹھ گئے ابو نائلہ, محمد بن مسلمہ اور حارث بن اوس رضی اللہ تعالی. انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں یہ اجازت دے دیے کہ تھوڑا آپ کے خلاف بول سکے, اس کے سامنے تھوڑا خلاف بولنا آپ کے, اجازت دیجیے. تو آپ نے پرمیشن دے دی, ہاں بول سکتے ہو. مجھے اذیت سے بچا, اور راستے میں چلتے چلتے بولتا ہے, جگہ جگہ پہ گالی دیتا ہے, چار چار لوگوں کو کھڑا کرتا ہے, بیس بیس لوگوں کو کھڑا کرتا ہے مدینے میں. مکے میں نہیں بولے اللہ کے رسول, اب مدینہ تو نبی میں بول رہے ہیں یہ بات. مکے میں صحابہ جان دھرنے کے لیے تیار تھے. یہ تینوں نکلے گھر سے, تینوں نکل کے بولنے لگے کہ بڑا قلعہ ہے اس کا مدینے کے پیچھے, مدینہ تو نبی کے پیچھے, اس قلعے میں کئی غلام اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اور سر میں عطر ڈالتا ہے اور بھاری عطر استعمال کرتا ہے. کیسے کریں گے وہ تو ایک ایک ٹکڑی, ایک ایک جنا جا کر 3 دن تک الگ الگ بات کریں گے. یہ تفسیر اس لیے بتا رہا ہوں. کعب بن اشرف کے پاس سب سے پہلے پہنچے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے جا کے آواز دی اس کے قلعے میں, اور اس سے مل کے کہا کہ ابن اشرف سردار ہو آپ, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سے یہ صاحب مدینہ النبی آئے ہیں ہمارا جینا دوبر ہو گیا ہے,
مکے سے بھی ہمارا ٹینشن شروع ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے بھی ٹینشن ہے، یہ تمام فساد کے بیچ میں ہماری زندگی غوجل ہو گئی ہے، یہ صاحب جب سے مدینے کو آئے، مدینہ تو نبی کو، لہذا ہم کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری مدد کرو، میں دو سال دو مد غلہ لینے کے لیے آیا، افلاس بڑھ گئی ہے، مگر پیسہ منال کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا ایسا تو ٹھیک ہے، ہم ایک کوشش یہ کریں گے کہ تم لوگ کیوں ان کو رکھتے ہیں، پھر مدینہ تو نبی میں نکالو. تو کہا کہ ٹھیک ہم نکالیں گے، ذرا ہماری مدد کرو، غلہ دو تھوڑا سا. بولے رہن میں کیا رکھ رہے ہو؟ تو کیا کیا رکھنا محل میں، رہن میں؟ کعب بن اسلم کو پوچھ لیں کون، محمد بن مسلمہ. تو کعب بن اسلم نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کو لا کے رہن میں رکھو. تو انہوں نے چھوٹتے کہا آپ اتنے خوبصورت ہیں، عرب کے خوبصورت ترین آدمی ہیں، کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو لا کے رہن رکھا جائے. ٹھیک ہے اپنے بچوں کو رکھو. تو بولے لوگ ہم کو گالیاں دیں گے کہ اپنی اولاد کو رہن رکھ دیا. ایک اٹھا تو دوسرا اٹھا، لوگوں کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے ہمارے لوگوں کی، بچوں کو نہیں رکھتے، لوگ گالیاں دیں گے. تو بولے پھر کیا رکھتے؟ تو بولے کچھ نہیں، ہتھیار رکھ دیتے لا کے آپ کا. ہاں ہتھیار رکھ دو لا کے رہن، غذا رسک لے کے جاؤ، کتنا گیہوں کھجور ہونا لے کے جاؤ. انہوں اپنا معاملہ طے کر کے آ گئے. دوسرے دن ابو نائل آ گئے، ایسی بات کرے. انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو ذرا اوپر نیچے بتایا کہ جب سے آئے ٹینشن ہو رہا، انہوں بھی طے کر لے کے آ گئے. تیسرے دن اب حارث بن عوض گئے، انہوں بھی طے کر لے کے آ گئے. اب یہ تینوں اکٹھا مل کے ہتھیار لے کے جا رہے ہیں قلعے کے اوپر. بولے اب ہتھیار لے کے جانے کا ہے، اور اب آئیڈیا کیسے کریں گے اس کو، بہت فورے غلامہ چوڑے چکلے اونچے پورے پیسوں میں خریدا ہوا، لہذا بھی اس کو کیسا کریں گے. تو ابو نائلہ بولے میں باتوں میں دھوراتے اس کی سر کی خوشبو سونگتے رہوں گا بار بار، اوپر سے بلائیں گے، سر کی خوشبو سونگیں گے، اچھا ہی طرح لگاتی آپ، بہت خوبصورت آدمی ہے، بڑے بیوٹیفل ہے، بول کے کرتے رہیں گے. ایسی حالت میں پکڑتے عادت کرتے کرتے میں گردا گلہ پکڑ کے گردن کو دبا لیتا ہوں، اور تم دو جنے وہاں کا وہاں ڈھیر کر دینا شروع. تینوں جنے طے کر دی. اب تینوں جنے جب طے کر کے جو ہے اس کی کھیلے میں پہنچے، پکارا نیچے سے ابو نائلہ نے، کعب بن اسلم سردار آئیے ہتھیار لائیے رحم کر گلہ دیجیے. نویلی نویلی دلہن کے ساتھ تھا، اکثر مال آ گیا تو لوگ چھ چھ آٹھ آٹھ بارہ بارہ رکھ لیتے نزدیک، گندے انڈے، ان کی نسل بھی غارت ہو جاتی آگے چل کے. اوریجنل آدمی ایک ہی کو رکھتا، قرآن بول رہا ہے آٹھ دس کئی کو دے، ایک ہی رکھ لیتے تیری زندگی کیا اس کی اچھا ہے. حوث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مقام غرقت تک آئے ان کو چھوڑنے کے واسطے، جنت البقیع تک جاؤ، اللہ تمہاری نگرانی کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. صحابہ کو تینوں کو چھوڑ دیا اور گھر میں آ کے نماز اور مناجات میں لگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیتے دلہن نے جو عرب کی خوبصورت عورت خوشبو والی، ہماری عورتوں کے پیروں کو مندی چکسا ہلدیاں مرچی نمک لگا کے شادی کے دن بھیجتے، بلکہ بہترین خوشبو لگا کے بھیجنا چاہیے دلہن کو، تاکہ خوشبو اس سے کئی دن تک نہ جائے. بادلوں کی موتبری کا حال دیکھنے کا رہتا، گھر میں میت مردے کو کفن پناتے، لا کے تو پھٹ 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 عطر کے شیچا اس کے اوپر چھنک دیتے، زندگی میں انماری میں سڑا کے رکھتے عطر، باپ کو نہیں لگاتے، میت کے کفن پہ لا کے شیشیاں تھوڑکتے، بے فائدہ ہے. تو جب آواز آئی باہر سے تو کعب بن اسلم کی بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے، آپ نیچے مت جائیے. ارے نہیں نہیں، محمد بن مسلمہ میرا چچازاد بھائی ہے اور وہ رشتے کا بھائی بھی ہے میرا، لہذا وہ آیا ہے، میں جا کے مل کے آیا تو مل کے اوپر سے اتر گیا چڑیوں پہ سے. جب اوپر سے اترا چڑیوں پہ سے تو ابو نائلہ نے نزدیک جا کہا سردار آ گئے ہیں، ہتھیار رکھ لے کے رہن، آپ غلہ دینے کا ہے، مگر کیا بولنا، آپ کی فرقی بھی داد دینا کہ کتنا قیمتی عطر آپ استعمال کرتے، ذرا سنگائیے تو صحیح. تو سر جھکایا، سن کے بولے واہ واہ کیا ہے، تم دونوں جنے بھی سنگو، دونوں جنے بھی سنگے. بولے واہ واہ بہت زبردست عطر ہے، بہت زبردست. اس کے بعد بولنے لگا نہیں نہیں، میں بڑی خوشبو والی عورت سے شادی کرا ہوں، ابھی میں اوپر تھا تم لوگ بلا لیے، مگر تم لوگ سے رشتے داری بھی ہے، آگے ہم اس وجہ سے، لہذا آگے بولے مقام اور تک، ایک مقام کا نام ہے اور، وہ اور تک ذرا ٹہل لیتے چلیں گے اپن. ہاں چلیں گے چلیں گے. جب ٹہل لیتے چل رہا، قلعے کے نگران کار اوپر سے دیکھ رہے سب لوگ ہے، اندر لوگوں کو بتا دیا ہاتھ میں میرے لوگ آئے جاؤ اندر. بول کے آگے بڑھتے گئے تو پھر ابو نائلہ نے فرمایا کہ ذرا سر کی خوشبو سونگانا، ناک محتاج ہے آپ کی خوشبو کی. بولے پھر سونگایا، جھک کے دو مرتبہ سونگانے کے بعد اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کچھ بھی نہیں کر رہے، میرے ساتھ ساتھ چل رہے، لہذا خوشبو سونگتے چلے جا رہے. اس کے بعد تیسری مرتبہ موقع محل دیکھ کے ابو نائلہ نے اشارہ دیا, آنکھاں مارنا اشارے مارنا صحابہ کی حرکت نہیں تھی. دیکھا, دیکھ کے صحابہ کو فرمایا تیار رہنا, سر کو دبا رہا ہوں میں. یا کعب بن اشرف ذرا پھر سر سنگا, ہماری طبیعت مست ہو جا رہی ہے. تو سنگا نہیں لگتی, ہاتھ میں دبا لے, دباتے اتنے تلواریں چلائے ہیں دو جنوں نے پیچھے والے, مگر تلواریں اس کے جسم پہ سلپ ہونے لگی کیونکہ زرا پہ نہ تھا, مگر حارث بن عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبل اٹھایا اور پیٹ میں مارا اور آر پار کر دیا. اللہ کا دشمن وہیں اس پارٹ پر ختم ہوئی. یہ سبل مارنے کے دوران میں ہوا یہ کہ حارث بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے, کیونکہ صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کی ضرب سے تلوار پھسل کے لگ گئی اور ایڑی کٹ کے چتڑے پہ لٹک رہی ہے رکھیوں پر. تو یہ دونوں جیسے ہی اس کو نیچے گرتا ہوا دیکھے, انہوں نے سبل پورا دیا تو ابو نائلہ نے گردن کاٹی, کاٹ کر سر بالا سمت پکڑ لیا, پکڑ کر دونوں نکل گئے. اور ان کا پیر کٹا ہوا تھا, انہیں رک گئے, اب ان کو لانے والے کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت حارث بن عوص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ دو صحابی کے پیروں کے نشان تھے, میں پیچھے پیچھے آتے رہا اور وہ مجھے رستے میں مل گئے. ملنے کے بعد مجھے اٹھا لیا دونوں جنوں نے, کیونکہ میں پیر سے چلنے کے نہیں سکتا, کافی خون نکلا تھا میرے. جیسے ہی مدینۃ النبی کے اللہ کے رسول کے محلے بنو نظار میں آئے, اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر کرتے اللہ کے نبی نے گھر میں سے بھی آواز دی اللہ اکبر, یعنی اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ دشمن ختم ہو گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر آئے تو پیر مبارک کے پاس کعب بن اشرف کے سر کو رکھا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ, اللہ نے آج دل کی تکلیف سے مجھے بچا لیا. وہ کیسا مزاج تھا, صحابہ کو کیسے تیار کیا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حارث بن عوص رضی اللہ عنہ کو دونوں صحابی اٹھا کے رکھے, فرمایا یا رسول اللہ غلطی سے ہماری تلوار چلانے سے ان کا پیر کٹ گیا, ایڑی نکل گئی ہے, رگ پہ ٹھہری ہوئی ہے. تو اللہ کی قسم, اللہ کے رسول اس خوشی میں اتنے معمور تھے کہ فوراً آپ نے فرمایا کہ اس کا پیر اٹھاؤ. پیر اٹھائے تو الگ لٹک رہی ہے ایڑی, اور ایڑی کے گوشت کچا ہے. اپنے زبان پہ جب تھوک لیا اور ایڑی کے کچے گوشت کے اوپر انگلی لگائی, لگا کر ایڑی کو پیر پہ سجا دیا اور کہا قوم بے اذن ربی, اللہ کے حکم سے تم پیر اٹھاؤ. صحابی نے پیر اٹھایا, زمین پہ رکھا. فرماتے ہرن کی بھی بھاگنے کی قوت اتنی نہیں تھی جتنی میرے پیر میں قوت آ گئی تھی. اس کے بعد ایسا بھاگتا تھا یہ اونٹوں کو گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوا پہ دھیان رکھتے, سیکنڈ کے اندر پیر جیسے کیسا. اب یہودیوں کی سانسیں رکنے لگ گئی, اب کعب بن اشرف کے قتل کے بعد اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش مزاج نہیں سمجھنا چاہیے. جب یہ چاہتے ہیں تو راستے کے روڑے کو کسی بھی وقت ہٹا دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درج حیبت بیٹھ گئی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سازشیں کرنا بچ کی بات نہیں ہے. مکے میں خبر پہنچا دی تھی, ارے ہمارے سرداروں کو ختم کر دے رہے ہو. اور مکے والے بھی سہم گئے. عمر بن وہب جمحی کو بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے, وہ بھی گرفتار کر لیا گیا مدینہ المنورہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں. تو بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو, کعب بن اشرف کے بعد احد کا میدان سرگرم ہوتا ہے, مکے کے لوگ تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احد میں لڑنے کے لیے تیار ہو. ابو بکر صدیق اور ابن القطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 3 ہجری کے اختتام پر شوال کے مہینے میں, اب شوال کے بعد ذی الحجہ اور اس کے بعد محرم لگنے والا تھا, تیسرا سال ختم ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب دیکھا کہ میں 2 ہی زرہ پہن کر ایک بیل کو غوسہ مار رہا ہوں, میرا ہاتھ آر پار ہو گیا ہے. صحابہ کو جب خواب سنایا ابو بکر صدیق کو, تو آپ نے فرمایا شاید میرا گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا, مدینہ محفوظ رہے گا اور مجھ پہ کچھ شکتی آئے گی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی تیاری شروع ہوئی. ادھر معلوم ہوا کہ مشرکہ نے مکہ احد کے میدان میں آنے کے لیے بےتاب ہے لڑنے کے لیے, اور ادھر سے تیاریاں کر کر چونکہ ابو سفیان کا سارا قافلے کا مال ہڑپ کر لیے تھے مکے والے, آدمیوں کو بولے ہم کیا کرنا, تمہاری دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اس لیے 1000 اونٹ اور 400 دینار ہم لے لیتے ہیں, فوج میں لگاتے ہیں. فوج میں لگایا اور فوج تیار کی, اور جناب سرد ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے, ختم کرنے کے لیے مدینۃ النبی کی عید سے بجانے کے لیے تیار ہو گئے اور نکل گئے تمکین ہجری میں شوال کے مہینے میں. نکل کے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب مکے سے نکلتے ہی عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے تایا نے خط دے کر رسول اللہ کو بھیجا, آدمی کو دے کر بھیجا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے. اللہ کے رسول نے وہ خط لیا, لے کر ہنگامی میٹنگ کی اور صحابہ کرام سے مشورہ کرا, ڈبل زیرا لوہے کی پہن کر سمجھو جو بدر گزار صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے لیے تیار ہو. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے دشمن مقام ابوا تک رسول اللہ کی ماں کی خبر تک پہنچ گئے. ہندا نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اس کی سمدن ہونا اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ مقام ابوا پر رسول کی ماں کی خبر دیکھ کر ابو سفیان کو بولا, ارے ابو سفیان اس کی ماں کی خبر سے میت کو نکال, ہڈیوں کو نکال اور باہر پھینک. نعوذ باللہ. مقام ابوا تک پہنچ گئے مکے والے. بعض عربوں نے مشورہ دیا, نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں کرنا تھا, یہ زندوں سے جھگڑا ہے, مرنے والوں سے کیا جھگڑا ہے, بہت کارن کی دن چل جائے گی, ہم بچ کر مکے کو واپس نہیں جائیں گے, کیوں ان کی ماں کی خبر کو چھیڑا جائے, ماں کیا کری. لہذا خبر کو چھوڑا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بارڈر پہ آگے ٹھہر, احد علاقے کا نام, آپ جناب سرد باپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر احد میں داخل ہو گئے. احد میں داخل ہونے کے بعد صفے درست کی اور صحابہ کرام کو علم یعنی علم لو عطا فرمایا, جھنڈا سفید کپڑا باندھ کر, اور ایک پہاڑ کے مورچے پر 50 صحابہ کرام کو بٹھا دیا. ادھر مکے والوں نے سپہ سالاری ابو سفیان کو دی اور جنرل کمانڈ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کافر ہے ان کو دی. خالد بن ولید چھپ کے حملہ کرنے میں گوریلا جن کے باہر تھے, سر پہ کالی پگڑی بنے ہوئے دبلا چھرے والا جوان جس کو بعد میں ایمان لانے پر اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا, اللہ کی تلوار, اور ایک پہاڑ کے دامن چھپ کے ہے. جس پہاڑ کے لوگ آنے والے تھے اس پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کو تیرے تلواریں دے کر اللہ کے رسول نے بٹھایا کہ مورچہ کبھی نہ چھوڑنا, کوئی بھی بلائے اور مجھے کچھ بھی ہو جائے مورچہ نہ چھوڑنا, ورنہ سارے مدینۃ الرسول کے سپہ سالاروں کو تم کھپا دو گے. تم لوگ آئے تو بےمان کر کے 50 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, اور ادھر ان لوگ ڈھول تاشے بجاتے بھی آئے, جنگ شروع ہو گئی. اللہ کے رسول خود بنفس نفیس تلوار لیے ہوئے, آج استنبول کی لائبریری میں اللہ کے رسول کی تلوار موجود ہے. جس دن رسول کی تلوار بے نیام ہوتی ہے اس وقت آسمان اور زمین میں گہرام مچ جاتا ہے. اللہ کے رسول آج حمائل کیے ہوئے تلوار اور میدان کارزار کے اندر گھمسان کا کارن پڑا. آپس میں گتا گتا لڑائی شروع ہو گئی. اس حالت میں ایک چٹان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا, اور صحابہ کرام طلحہ ابن عبید اللہ سعد ابن وقاص بڑے بڑے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی حفاظت فرما رہے, تیرے آ رہے تو سینے پہ لے رہے, ہاتھیں شل ہو جا رہے تیرا. جب طلحہ ابن عبید اللہ تیروں کی کمی کو محسوس کرے اور زمین پہ لکڑیوں کے ٹونٹے اٹھا کے اللہ کے رسول دے رہے تھے, جبکہ برچیاں نہیں تھے, وہ تیریں نہیں تھی, اللہ کے رسول کے لکڑی کو ٹکڑے اٹھا کے دے رہے تھے پیٹ کے پیچھے دے, اور کہہ رہے تھے کہ طلحہ یہ لکڑی کا ٹکڑا لے اور لگا تیر کا مار کر مار میرے ماں باپ تر پہ قربان. اللہ کے رسول نے طلحہ پر اپنے ماں باپ قربان کر دیا, 50 تیری آ کے دھس گئی ان میں, اور اللہ کے نبی پیٹ کے پیچھے. صحابہ کرام جب گرنا شروع ہوئے اور حالت یہ ہوئی کہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نظر آئی, پتہ جیسے نظر آئی تو صحابہ کرام گھیرنا شروع کرے فوج کو غیروں کی. تو پہاڑ پہ سے دیکھنے والے نے کہا کہ مال غنیمت مل رہا ہے بدر میں جیسا ملا, لہذا سب پہاڑ کو چھوڑ دو. تو جو نگران کار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول سے ہم نے عہد کیا کچھ بھی ہو جائے پہاڑ نہیں چھوڑنا ہے. اور ادھر خالد بن ولید 100 آدمیوں کو لے کر تاک میں بیٹھے تھے کہ پہاڑ پہ سے تیر باز ہٹ جائے, مارے تیر نشانہ پہ. مال غنیمت کو دیکھ کر مسلمانوں نے خطا کی اور پہاڑ کو چھوڑ دیا. نیچے اتر کے آنا ہی تھا, گھوڑوں کو پلٹا کر رینگتا ٹاپتا ہوا خالد بن ولید کا لشکر گھسا عہد کے میدان میں اور صحابہ کرام کو چن چن کے کاٹنے لگا. شہید ہونے لگے صحابہ کرام, دھڑاپ سے کہتے لگے, خالد بن ولید کا تاب نہیں لا سکے. اور ابو سفیان چاہتے بدلا لو. ادھر یہ حالت تھی کہ صحابہ کرام پہ تیر کی بارش ہو رہی تو اللہ کے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہٹ ہٹ کے ٹھہرنے لگے تو ابن خبیہ مشرکوں میں کا ایک آدمی تھا, اس کا نام ہے ابن خمیہ. وہ اللہ کے نبی کو اکیلے پایا, صحابہ کرام لڑائی میں جھتے ہوئے ہیں, خالد بن ولید کا حلہ 50 مورچہ چھوڑ دیے. اللہ کے نبی کو اطلاع مل تو آپ نے فرمایا افسوس, گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹ رہے تھے. اگر وہ 50 نہ ہٹتے تو مزہ نہ تھا, اور اللہ بھی تماشا دیکھ رہا تھا. ابن قبیہ موقع پا کر اللہ کے نبی کے قریب آ گیا اور کہا محمد آج میں تمہارا مسلح کروں گا, مسلح یعنی خیمہ خیمہ کروں گا. تلوار کے مٹھ سے رسول اللہ کے منہ مبارک پر مارا, سامنے کے 3 دانت ٹوٹے اور اللہ کے نبی گڑے میں گر گئے. سامنے صلی اللہ علیہ وسلم گڑے میں گرنا ہی تھا کہ آپ کی جو لوہے کی ٹوپی تھی, زیرہ کی لوہے کی ڈریس کی, اس کی خوت اس کنپٹی میں دھس گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں پر کڑیاں دھس گئی ہے اوپر کے کلے کے ہڈیوں میں, چہرے کے خونی خون بھر گیا. اب دیکھیے رسول گڑے میں گرے, ابن خمیہ نے مارا, کھمبے سے ٹیکا ہٹا, ابن خمیہ نے جیسے ہی مارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑے میں گرے, گرتے ہی اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. سارے مسلمانوں نے تلواریں ڈالنا شروع کر دی, سارے مسلمان تلوار ڈالنا شروع کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ اطلاع ملنا ہی تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے زمینوں میں تلواروں کو اٹھا دفن کیا, کھوپ دیا زمین میں. انس بن نظر کا بھلا ہو, یہ صحابی رسول یہ آئے کہ پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہا اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے. اگر وہ شہید کر دیے گئے تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے, اٹھو جو مقصد کے لیے وہ لڑے ہیں. مجھے احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, اتنا لڑے کہ وہ بھی شہید ہو گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑے میں تھے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے ندا لگائی, مسلمانوں بشارت ہو کہ اللہ کے نبی زندہ ہے. جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی کو فرمایا, مال غنیمت کی چکر میں اور فتح کی خوشی میں مسلمان بھول گئے اللہ کی مدد کے لیے, لہذا ان کو پسنے دو, آپ گڑے میں سے صحابی کو خاموش بٹھا دو. ابی بن کعب کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابی اسکت, خاموش ہو جاؤ. پھر اللہ کے رسول کو زخمی حالت میں اوپر اٹھایا گیا, آپ چٹان پہ چڑھے, طلحہ بن عبیداللہ نے پیٹ جھکا دیا اور پیٹ پہ پیر رکھ کے چٹان پہ چڑھے, زخمی چہرہ خون بہ رہا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ فرمایا, رات ہونے کے قریب آ گئی, عہد کا دامن کارن گھمسار کا تھا, خوشیاں من آ رہے تھے مشرکان مکہ, چونکہ رات ہو گئی جنگ من کرنا تھا. اللہ کے نبی نظر آ گئے, صحابہ کرام کی ہمت جٹی اور سب سے شیر بکفوں کے دشمن پہ ٹوٹ پڑے, بھگا بھگا کے مارنے لگے. ابو سفیان کہنے لگا کہ ہم تو اپنے بدلہ بدر کا لے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیسے زخم پہنچے, حالانکہ سسرا ہے. آپ جناب ارشاد مآب صلی اللہ علیہ وسلم سخت مغموم ہو گئے تھے, بڑے بڑے سورما میدان جنگ کے حوالے ہو گئے تھے. یہ میدان جنگ وہ تھا جس میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب نے چھپ کر ناف پر برچہ مارا, آر پار ہو گیا. رسول اللہ کے چچا زمین پہ گر گئے, گرتے ہندا نے دیکھا, ہندا نے دیکھ کر کہا او میرے بھائی کو مارنے والا حمزہ, حمزہ حمزہ گر گیا نیچے. دشمن اپنے وحشی غلام کو یہ بول کے رضامند کر لی تھی کہ حمزہ کو مار دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی, یہ حمزہ نے میرے بھائی کو مارا تھا, تو بدلہ لے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. سید الشہداء جب شہید ہوئے تو آئی ڈھول بجا لیتے ہوئے اور میدان جنگ میں سینے پہ ادھر ایک ٹانگ ڈالی, اللہ کے نبی کے چچا کے سینے پہ بیٹھی, رسول اللہ کی سانس, اور سینے کو خنجر سے چیرا اور سینے میں سے کلیجی کو باہر نکالا اور منہ میں کلیجی لے کر چبانا شروع کیا, نگل نہیں سکی, تھوک ڈالی, اس کے بعد ہٹ گئی. کئی واقعات نادر ہے. ہٹنے کے بعد مشرکان مکہ نے گھوڑوں کے ٹاپوں میں سید الشہداء کے جسم کا مسلح کر دیا, یعنی ریشہ ریشہ ہو گیا جسم, صورت پہچان ہی نہیں جا رہی تھی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ سید الشہداء ہے, شہیدوں کے سردار. جب بہن صفیہ آئی اللہ کے رسول زخمی حالت میں پھپھی آئی صفیہ بنت عبد المطلب زبیر بن العوام کی بیوی تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھوپی جان آپ چچا کو نہیں دیکھ سکے گی جب بھتیجے کا یہ عالم ہے چچا مسلح ہو گئے ہیں تو نے کہا کہ نہیں محمد میں صبر کروں گی اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کر منہ پہ کپڑا رکھ لیا چیخ مار کے اللہ کے رسول کو بہت بڑا صدمہ تھا کہ چچا کا مسلح ہو آپ کے زخموں کا اپنا خیال نہیں تھا آپ کو درد نہ تھا اتنا جتنا چچا کی شہیدیت کے اوپر درد ہو مصعب بن عمیر جیسا وہ نوخیز مدینہ کا قائد شہید ہو گیا جب صحابہ کرام کو خبروں میں دفن کیا جا رہا تھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو کفن اتنا چھوٹا تھا کہ سر ڈھاپے تو پیر نکل جا رہا پیر ڈھاپے تو سر نکل جا رہا اللہ کے رسول اتنا روئے ہچکیوں پر اے امیر ماں کا بیٹا یہ حلق کے نیچے جب کھجور کھاتا تھا تو کھجور کا جب مغز اترتا تھا تو حلق میں سے دکھتا تھا اتنا نازک اتنا خوبصورت یہ نوجوان سارے مدینے کو مسلمان کرنے والا آج اسے کفن دینے کے لیے کپڑا نصیب نہیں تھا اسکر کی گھاس ایک مکے کی مشہور گھاس آتی ہے اسکر اس کو آپ نے مصعب بن عمیر کے قدموں پہ ڈال کر خبر بند کی بڑے جانی سار نادر واقعہ اور بدر میں دیکھنے کے بولے حنظلہ ابن عامر ابن باسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس تھے قربت میں مگر اللہ کے نبی کا نام آتے ہی آواز آتے ہی بیوی کو چھوڑ کر میدان میں چلے گئے صحابہ نے بھاگ کے آگے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور میت جسم زمین سے 2 فٹ اونچی اور جسم سے پانی نکل رہا ہے ایسے میں سوچ رہا ہے کہ اوپر سے گھڑوں سے پانی ڈالا ہے اللہ کے نبی دیکھنے کے آئے آگے فرمایا غسل جنابت میں یہ میدان بدر میدان احد میں آ گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے بچے کے لیے مگر جب یہ شہید ہو گیا تو فرشتے جنت کے سے غسل دے رہے پانی سے اس لیے ان کا لقب پڑا غسیل الملائکہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا حنظلہ ابن عامر ابن واسق اپنے بچوں کے نام بھی رکھو نائلہ حارث اوس مسلمہ اور اسیرن حنظلہ کیسے نام جلال پیدا ہو جاتا ہے جس میں بچے پہ رونق ڈال دیتے ہیں اللہ رب العزت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت 3 دن احد کے میدان میں رہے شہدا کو دفن کیا گیا ان کے کپڑے اور خون سبت اور مقتولین کی لاشیں کھلی چھوڑ دی گئی گڑے میں ڈال دی گئی اور ابو سفیان بدلہ لینے کی آگ میں بھپر کر مکہ چلے گیا لوگوں کو لے کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول آخری ہیں شمس دعا بدر دعا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ رہے ہیں مدینہ کو پلٹتے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون میں بھرا ہوا ہے سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کا دوپٹہ جلا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے زخم میں راکھ بھری ہے کالی کالی راکھ لگی ہوئی ہے چہرے پر خود کھینچا گیا صحابہ نے ہوٹوں سے خون کھینچا رسول اللہ کا یہاں کوس سے ہونٹ پھڑ گئے تھے یہ علاقے عثمان بن مالک نے خون اللہ کے نبی کا اپنے منہ میں لے لیا بڑے بڑے نادر واقعات ہوئے صحابہ کرام کے چھاتے تیروں سے بھر گئے اللہ کے نبی ایک ایک تیر کھینچتے جاتے تھے لوہا پہ دہن لگا دیا جب طلحہ ابن عبداللہ کے جسم سے پورے تیر نکالے گئے تو ان کا سینہ ایسا ہو گیا تھا کہ ناک سے کہتے تھے کہ بہت پہاڑ بھی میرے سینے پہ پٹک دو میرے سینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ رسول کا لعاب میرے سینے کو لگا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خطرناک ہو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ رہا ہے راستے میں ایک عورت بنو سلیم کی دوڑتے آ رہی ہے مدینے کی طرف سے مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ زخمی ہو گئے تو صحابہ کرام ابا اوڑی ہوئی آنے والی عورت کو دیکھ کر بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رک جا اے بہن رک جا تیرا شوہر شہید ہو گیا عہد کے دامن میں تو کہا الحمدللہ آگے بڑھی تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا تو کہا الحمدللہ پھر کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو کہا سبحان اللہ پھر کسی نے اطلاع دی کہ تیرا بھائی ختم ہو گیا تو کہا الحمدللہ عورت کے 4 سہارے ہوتے ہیں باپ بھائی مرد اور بیٹا یہ 4 مرداری سہارے ہوتے ہیں ایک عورت کے باپ پیدا کرتا ہے بھائی ساتھ ہوتا ہے باپ کی اولاد میں اور مرد شادی ہونے کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا قابل ہوتا ہے چار سہارے. جب یہ چاروں کے بھی شہید ہونے کی خبر سنی الحمدللہ الحمدللہ بولنے لگے تو صحابہ کرام تعجب کرنے لگے. یہ اللہ کی بندی کو دیکھیے کہ باپ شہید ہوا, بھائی شہید ہوا, مرد شہید ہوا, بیٹا شہید ہوا, غم سے بھر جانا چاہیے, کیسا بھاگ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خصفہ پہ آپ آ رہے ہیں, امامہ اڑے ہوئے سر جھکائے ہوئے, اونٹنی کے دونوں پیر پکڑ کے کھڑے ہو گئی, اونٹنی کو روک دیا, اونٹنی وہی کے مطابق چلتی تھی. غم اندودہ ٹوٹی ہوئی خاتون کو دیکھ کر اونٹنی بھی رک گئی, نیچے سے اللہ کے رسول کو دیکھ کر پکار کا کیفا اصبحت یا محمد, اے اللہ کے نبی آپ کیسے ہیں. یہ نہ بولی کہ میرا باپ گیا, بیٹا بھائی گیا, مرد گیا, بیٹا گیا, آپ کیسے ہیں رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے دیکھ کر فرمایا این الخیر یا اما, اے میری ماں میں خیریت سے ہو. تو نیچے سے روتے ہوئے اب اس کے آنسو چھٹ گئے, کپ کپی جسم میں چھٹ گئی, زخمی چہرے کو دیکھ کر فرمائی یا رسول اللہ میرا باپ, میرا بھائی, میرا مرد, میرا بیٹا آپ پر قربان ہے, آپ سلامت ہے, یہ تو یہ سب قربان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دیکھ نہیں سکی, آپ فدا ہو گئی, زمین چمٹ گئی, اتنے بڑے سہارے قربان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی, میں آپ پہ بے چین تھی. اللہ ناش کرے لوگ جو میرے آقا میرے رسول کے چہرے کو خون آلود کر دیا. اور اللہ کے رسول خود بہت میں بولتے تھے اللہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا جو نبی کو زخم پہنچائے, نبی کو زخمی کر دیا. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن جب جنت میں بہت سارے میرے امتی لائے جائیں گے جن کے ہاتھ پیر کے وضو کے نشان کو دیکھ کر چمکتا ہوا میں پہچان لوں گا, اور جامع کوثر سے انہیں شربت پلانے والا پانی پلانے رہوں گا, مگر فرشتے روک دیں گے, اے اللہ کے نبی آپ کے امتی ضرور ہے مگر اندر نہیں آ سکتے, ارے آنے دو یہ میری امتی ہے. تو فرشتے بولیں گے کہ نہیں, آپ کے جانے کے بعد آپ کی شریعت میں انہوں نے گڑبڑ کر دی, تعویذ گنڈے پڑی تھے, خبریں مردے نظر و نیاز, نہ جانے جادو ٹونگا کیا کیا انہوں نے کیا, اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, آپ کے شریعت پہ نہیں چلا. جب فرشتے رپورٹ دیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ سوکن 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 غیر دین آبادی, ہٹاؤ نکالو دھکیل دو ان کو, یہ وہ بد قسمت ہے جو میرے جانے کے بعد میرے دین میں گڑبڑ پیدا کر دیے. ایک مسلمان کو کیا زیبا دیتا ہے کہ رسول کی شریعت میں گڑبڑ کرے, یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے اور گھرے میں ہرے ہرے تعویذہ لٹکائے, انگلیوں میں انگوٹھیاں رچائے, کیا حق پہنچتا ہے. اللہ کے رسول کو زخمی حالت میں دیکھنا ایک عمان والی عورت کے لیے برداشت نہیں ہو سکا. اور قیامت کے دن رسول اللہ ہم کو دیکھیں گے اور چہرہ پھیر لیں گے تو اللہ عذاب میں گھسڑ ڈالے گا. اس لیے شریعت کو صحیح طور پہ استعمال کرو, حق کی طرف آؤ اور قرآن اور سنت کو استعمال کرو. عہد کے میدان میں اللہ کے نبی ایک ماہ تک شوال کا مہینہ تین ہجری زخموں کے دردوں سے ٹیس میں مبتلا رہے, چچا کا مسلح کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کا. کئی مہمات چلتے رہے اس کے بعد, مہم یعنی جنگیں, اللہ کے نبی بعض جنگوں میں جاتے رہے اور بعض میں صحابہ کو بھیجتے رہے. رضی کا واقعہ ہوا, بحر مؤنا کا واقعہ ہوا, اور غزوہ بنو نذیر بنو قریظہ ہوا. آخر میں یہودیوں کو احد کے بعد بنو قریظہ والوں کو مدینے سے نکال دیا اللہ کے نبی, تو خیبر میں جا کے پناہ لیے, خیبر میں پناہ لیے. انہوں نے کہا کہ تم یہودی نہیں رہ سکتے یہاں پر. اور قرآن کہتا ہے, قرآن کے اپنے الفاظ ہے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی یہودی کرتے, قرآن کے اپنے الفاظ. اللہ جیسا اپنی مخلوق کو پہچانتا کوئی نہیں پہچان سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أي الله ہم سب پہ رحم و کرم فرما اور ہم کو سیرۃ النبوی کے اندر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا بغیر آزمائش کے. مولا ہم سب پہ رحم و کرم فرما, ہر بلا اور مصیبت کو دور فرما, آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما, خیر اور صحت اور شفا عطا فرما, رحمت اور برکت عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ دعوخانے میں شریک جو ہے ان کو شفا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ خوشحالیاں برکت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.